بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. گزشتہ ہفتے اس آیت پہ بات ہوئی تھی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے کتاب یعنی تورات عطا کی، بعد اس کے کہ ہم نے گزشتہ امتوں کو، جماعتوں کو ہلاک کر دیا، قوم عاد، ثمود وغیرہ کو، اور یہ تورات اور کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، یہ لوگوں کی سمجھ کے درست ہونے کا ذریعہ، بصائر، لوگوں کی بصیرت اور سمجھداری، صحیح اور غلط کی پہچان حاصل ہونے کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ اور رحمت کا ذریعہ تھی، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں اور اس کو یاد رکھیں. اس آیت کے بارے میں گزشتہ ہفتے بات ہو گئی تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسی الامر وما كنت من الشاہدین. آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وما كنت بجانب الغربی، آپ مغرب کے جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک حکم اتارا تھا، وحی اتاری تھی. وما كنت من الشاہدین، بلکہ اس زمانے میں موجود لوگ اور دیکھنے والے لوگوں میں بھی آپ شامل نہیں تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یہ آیت اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہراً تو ہوئی نہیں، اور زمانے میں اتنا بڑا فرق، وہ قدیم زمانے کے آپ ابھی، وہ ملک شام میں تھے، آپ مکہ مکرمہ میں، تورات ان کی جو ہے وہ اہل کتاب کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے نہیں، اور آپ کے پاس اگر ہوتی بھی تو آپ کو پڑھنے آتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال دیا کہ نہ ظاہری اعتبار سے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، لیکن علوم ایسے بیان فرمائے کہ اہل کتاب میں جو آپس میں علمی اختلافات ہوتے تھے، قرآن ان کا فیصلہ کرتا تھا، کون سی قوم آئی، ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح کے واقعات پیش آئے، قوم نے کیا سوال کیا، نبی نے کیا جواب دیا، کون سا معجزہ ان کو دکھایا، یہ سب باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئی، حالانکہ آپ تو مکہ میں ہیں، اہل کتاب کے آپ سے آپ کی ملاقات نہیں ہے. اگر آپ کسی سے سیکھ سکتے تھے تو وہ کون تھے، آپ کے گھر کے ایک فرد تھے، جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پورا واقعہ سن کر انہیں لے گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں. اللہ تعالی نے یہ طے فرمایا اور مقدر یہ ہوا کہ ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی، یعنی بہت کم ان کی وفات ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ سیکھنا چاہتے تو ان سے سیکھتے، وہ گھر کے فرد تھے، لیکن ان سے بھی سیکھنے کا موقع نہیں ملا. یعنی اس طرح سے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ داری تھی، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ سیکھنا چاہتے تو سیکھ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو موقع تھا وہ بھی اٹھا لیا. اب کہاں سے آ رہے ہیں یہ سب علوم، سوائے وحی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کہ آپ ان علوم کو سیکھ سکیں. یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وما کنت بجانب الغربی، کہ آپ مغرب کی جانب تو نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام پر حکم اتارا جا رہا تھا، تو آپ کس طرح لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ سننے والوں کو اصل تو کہا جا رہا ہے، اہل مکہ کو اور جو قرآن کے مخالفین ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ سب باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئی. قرآن بتا رہا ہے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی، تبھی آپ کو معلوم ہوا، یہ ان لوگوں کی گویا بات کو اس میں ثابت کیا، جھٹلایا گیا ہے، جھوٹ ثابت کیا گیا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ بتایا گیا ہے. ولكن انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، ہم نے تو اس کے بعد بہت سی جماعتیں پیدا کیں، عاد ثمود وغیرہ کتنی جماعتیں پیدا ہوئیں اور آتی رہیں، فتطاول عليهم العمر، اور ان پر زمانہ بھی لمبا گزر گیا، زمانہ لمبا گزر گیا. زمانہ لمبا گزر گیا یعنی جب گزشتہ انبیاء آئے تھے اور اس کے بعد ایک عرصہ گزرا، پھر دوسرے نبی آئے، اخیر میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب آئے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ایک طویل زمانہ گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک. کئی جماعتیں اوپر پہلے آتی رہیں. ولکن انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ہم نے کئی جماعتیں اور نسلیں پیدا کیں اور ان پر بھی زمانہ لمبا گزرا. اور ظاہر ہے جب زمانہ طویل گزرتا ہے، عموماً گزشتہ کتابوں میں ایسا ہی ہوا کہ کتابیں بدلنی شروع ہو گئیں، علم کم ہو گیا، جہالت عام ہو گئی، یہ سب چیزیں ہوئیں. تو آپ نے کہاں سے یہ سب باتیں صحیح صحیح باتیں سیکھ لیں؟ وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم آیاتنا، آپ تو مقیم نہیں تھے، ٹھہرے ہوئے نہیں تھے اہل مدین میں کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو. مدین آپ گئے نہیں، آپ نے مدین اس زمانے میں دیکھا ہی نہیں تھا جب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تھے. آپ کو کیسے معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تھے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے، پانی پینے والوں کو دیکھا تھا، پھر شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ؟ ولکن کننا مرسلین، ہم نے آپ تک یہ احکام پہنچائے ہیں، لیکن ہم ہیں جو آپ تک یہ احکام پہنچا رہے ہیں اور آپ تک یہ باتیں پہنچا رہے ہیں. ہم ہی ہیں مرسلین کے معنی آپ کو رسول بنانے والے، یعنی ہم نے آپ کو رسول بنایا تو رسول بنا کر آپ تک یہ احکام پہنچائے، یا غیب کی باتیں آپ کو بتائی ہیں. یہ سب غیب ہی کی باتیں ہیں، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ غیب کی باتیں ہیں، گزشتہ زمانے میں وہ واقعات جو انسان نے کہیں پڑھے نہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھیں. ولکن کننا مرسلین وما کنت بجانب الطور، یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مغیبات کا علم دیا گیا تھا، بہت سی غائب باتوں کا علم دیا گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمۃ من ربک، اسی طرح کوہ طور کی جانب بھی آپ کھڑے نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، لیکن یہ سب باتیں آپ کو بتائی گئیں رحمت من ربک، آپ کے رب کے انعام کے طور پر. لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ سب باتیں آپ کو غیب کی کیوں بتائی گئیں؟ تاکہ یہ باتیں آپ لوگوں کو سنائیں اور آپ ان کے ذریعے سے. لتنذر قوما، آپ ڈرائیں ایسے لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں گزرا. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. یہ ہے آپ کو جو ہم نے معجزات دیے، آپ کو ہم نے غیب کی باتیں بتائیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں اور لوگ آپ کی بات مانیں، اور جو لوگ اب تک اللہ تعالیٰ سے غافل تھے، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ صحیح راستے پر آ جائیں. لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے کوئی پیغمبر آیا نہیں. یہ بات تو پہلے آ چکی کہ عرب میں تو کوئی پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے آیا ہی نہیں تھا، سب سے پہلے بھی اسماعیل علیہ السلام تھے اور ان کے بعد پھر کوئی آیا ہی نہیں. انبیاء علیہ السلام آتے تھے حج کرنے کے لیے، حج کر کے چلے جاتے تھے. مکہ والوں کو باقاعدہ دعوت دینے کا کام اور کوئی نبی ان میں آیا ہو، اس لیے کہ پہلے زمانے کے انبیاء اپنی خاص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے، اپنے علاقے کے لیے ہوا کرتے تھے. تو مکہ مکرمہ والوں کے لیے کوئی نبی نہیں آئے، جو آئے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام بہت زمانہ پہلے، اور بنی اسرائیل میں بھی اخیری پیغمبر آئے تھے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طویل عرصے کے بعد بھیجا. پہلے انبیاء میں اتنا لمبا وقفہ نہیں ہوتا تھا. یہ طویل وقفہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا دنیا میں, اور مکہ والوں میں تو بہت ہی طویل ہو گیا. اسے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال. تو عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں, وہاں سے 600 سال. تو وہاں سے اگر اوپر ہم دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر ایک طویل سلسلہ ہے. اور کب آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ بہت شروع دور میں. ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے, اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ ملک شام میں, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ملک شام میں. وہاں سے ایک طویل سلسلہ چلا, یوسف علیہ السلام, پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام, پھر آگے ایک طویل سلسلہ چلتا رہا داؤد و سلیمان علیہ السلام. ایک طویل انبیاء کا سلسلہ, بہت طویل سلسلہ. اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام, یہ پورا زمانہ عرب کا علاقہ اور مکہ مکرمہ خالی رہا انبیاء سے. جب شدید ظلمت میں جب کوئی نور نظر آتا ہے تو اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا کام لینا چاہ رہے تھے, ایسے موقع پر ان کو بھیجا جب اچھی طرح ظلمت چھا گئی تھی, گزشتہ انبیاء کی تعلیمات مٹ چکی تھیں, اب ان سے ایک بڑا کام لینا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ آپ ڈرائیں ایسے لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے ابھی قریبی دور میں تو کم از کم کوئی ڈرانے والا نہیں گزرا, تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں اور سمجھ جائیں. لیکن ان لوگوں کا حال عجیب ہی ہے, ان مکہ والوں کا کچھ عجیب ہی حال ہے. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, پہلے میں اس کو اپنے الفاظ میں بتا دیتا ہوں. اہل مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عام انسانوں کے بارے میں, قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پیش ہوں گے, تو یہ لوگ عذر پیش کریں گے کہ یا اللہ, آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں. اگر آپ ہمارے پاس پیغمبر بھیجتے جیسے بنی اسرائیل کے پاس آپ نے بھیجے تھے موسیٰ علیہ السلام, ہم ان کی طرح اگر ہوتے تو اسی طرح مکہ میں اگر آپ ہمارے پاس کوئی پیغمبر بھیج دیتے تو ہم تو آپ کے مقربین میں بن جاتے, رسول کی اتباع کرتے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون مانتا اور کون نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کو دنیا میں امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس تک احکام پہنچ گئے پھر نہیں مانا. اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے سے پہلے ہی معلوم ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا. دنیا میں کوئی شخص آتا ہے, کچھ زندگی کا وقت گزارتا ہے, اب سمجھداری کی عمر آ گئی, بلوغ کا زمانہ آ گیا, اس کے بعد اگر اس نے حق بات کا انکار کیا تو سزا کا مستحق ہوگا, اور اگر حق بات پر چل گیا تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے, پیدا کرنے سے پہلے ہی امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس دنیا میں. لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کی جگہ بنایا ہے, تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ چیز کی, یہ کام کیا تو اچھا یہ ہے, اور یہ کیا تو یہ ملے گا. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اہل مکہ اور مشرکین قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ, ہمارے پاس پیغمبر آتا تو ہم تو مسلمان ہوتے, تو اللہ تعالیٰ کو پھر پیغمبر بھیجنے کی اور ابھی انتظار کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلے سے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ دیتا ہے اچھا تم جہنم میں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سزا کا مستحق ہے. یہ آیت کا حاصل ہے. ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, ان کو اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے ان کے اعمال کی وجہ سے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, بیماریاں آ جائیں, قحط آ جائے, عذاب آ جائے, ان کے اعمال کی وجہ سے, بما قدمت ایدیہم, جو ان کے اعمال جو انہوں کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یہ محاورہ عربی میں استعمال ہوتا ہے, قدمہ کے معنی آگے بھیجنا, ایدیہم ہاتھ, یہ محاورہ ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے, مراد اس سے ہوتے ہیں اعمال. عام طور پہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو ہاتھوں کا اس میں دخل ہوتا ہے, تو اس لیے یہ ایک محاورہ بن گیا. تو ان کے اعمال کی وجہ سے اگر یہ اندیشہ, اگر یہ بات نہ ہوتی اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے ان کے اعمال کی وجہ سے، پھر وہ قیامت کے روز یہ کہیں کہ، یعنی اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ قیامت کے روز وہ یہ کہیں گے کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، پروردگار آپ نے ہماری جانب کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تھا کہ ہم اس کی اتباع، آپ کی آیتوں کی اتباع کرتے اور ایمان والوں میں سے بن جاتے. اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کو جلدی ہی دنیا میں ہی سزا دے دیتے. آپ کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی ہے پیغمبر، آپ کو ان کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی. ہم نے تو پہلے سے طے کر لیا تھا، ہمیں تو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، بس اتنا ہے کہ اتمام حجت کے لیے اور پوری حجت ثابت کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا. اب قیامت کے روز ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ اب ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا بات پہنچانے کے لیے، حق بات ہم تک پہنچی نہیں تھی. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق بات پہنچ گئی ہماری جانب سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو یہ کہنے لگے کہ کیوں اب پیغمبر آ گئے، سب کچھ آ گیا، اب کیا کہتے ہیں؟ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، یہ پیغمبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم عصا دیا گیا تھا، لاٹھی تھی، سانپ بن جاتا تھا، اور ید بیضا تھا، اور معجزات تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیوں معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ ہم بھی دیکھتے. اچھا، اس کے دو جواب ہیں، اس کے دو جواب ہیں. نمبر ایک، ایک جواب تو یہ ہے کہ اچھا، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا تو کیا تم لوگ مسلمان ہو جاتے؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو؟ ان کے پاس تو یہ معجزہ تھا، تم مانتے ہو؟ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو اور ان کی کتاب پر کو مانتے ہو، ان کو نبی مانتے ہو؟ وہ تو مانتے نہیں. تو جس نبی کو تم کہہ کر کہتے ہو کہ وہ نبی والا معجزہ ان کو ملتا تو ہم مان جاتے، تو اس نبی کو تو مانتے نہیں. یہ الزامی جواب ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے خاموش کرنے والا جواب. اور دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے تحقیقی جواب دیا. دو جواب ہیں یہاں پر، پہلے ہم پہلے جواب کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس، اہل مکہ کے پاس، انسانوں کے پاس حق بات پہنچ گئی ہماری جانب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو اب یہ بہانہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ کیوں ان کو وہ معجزات نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، الزامی جواب، کیا ان سے پہلے جو موسیٰ علیہ، اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات دیے گئے تھے، کیا اس کا انہوں نے انکار نہیں کر دیا؟ کیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کتاب دی گئی تھی، جو کتاب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے پہلے جو کتاب دی گئی تھی، اس کے ساتھ وہ کفر نہیں کر رہے؟ قرآن کا جیسے انکار کرتے ہیں، تورات کا انکار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے. اولم یکفروا بما اوتی، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی، تورات دی گئی تھی، جو احکام دیے گئے تھے، وہ اس کے تو انکار کرتے ہیں. ہاں، وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی، وہ اگر کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کے معجزات ملیں، اگرچہ وہ بھی سوال کوئی اچھا نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے ان معجزات کی وجہ سے، تو اچھا چلو ٹھیک ہے، وہی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان کے لیے دوسرے طریقے سے جواب دیا جائے گا. یہ جواب اہل مکہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ جیسا سائل ایسا جواب، جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں جیسے روح ایسا فرشتہ. جیسا سامنے والا حملہ کرے گا ایسا ہم دفاع کریں گے. تو اہل مکہ نے جب یہ سوال کیا تو ان سے جواب یہ دیا گیا کہ آپ تو خود موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتے، ان کو نبی نہیں مانتے، ان کی تورات کو نہیں مانتے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ معجزہ ان کو مل جاتا؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا. یہ اہل مکہ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں جادو ہیں، قرآن بھی اور تورات بھی، والعیاذ باللہ، جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہو گئے. پہلے والا جادو جو تھا تورات، اس میں بھی وہی باتیں لکھی تھیں، قرآن میں بھی وہی باتیں لکھی ہیں. وقالوا انا بكل كافرون، اور یہ اہل مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے بھی منکر ہیں، اس کے بھی منکر ہیں، ہم تو ہر ایک کے منکر ہیں، ہم مانتے نہیں توحید کی بات، ہم مانتے نہیں رسول ہونے کی بات، ہم مانتے نہیں اللہ تعالیٰ کو، نہ توحید کی، نہ اللہ تعالیٰ ایک ہے والعیاذ باللہ، ایک خدا کیسے سب کچھ کر لے گا، ہم تو روزی کا رب الگ ہوگا، بارش کا الگ ہوگا، ہم سب کو الگ الگ مانتے ہیں، اور ہماری مرضی ہے ہم کس کو مانیں، ہمارے آبا و اجداد نے جو طریقہ رکھا وہ صحیح. وقالوا انا بكل كافرون. آپ ان سے ایک سوال کیجئے، آپ ان سے ایک سوال کیجئے، خیر یہاں پر تو ایک ہی جواب دیا گیا کہ الزامی جواب، کہ موسیٰ علیہ السلام والا معجزہ مانگ رہے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی ہو، ظاہر نہیں مانتے تو پھر اس طرح کا معجزہ مانگنے سے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام جو قرآن میں دوسری جگہوں پر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا، موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا معجزہ تو ان کے ساتھ چلا گیا، موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا دین ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے نہیں تھا، ان کی کتاب بھی محفوظ نہیں رہی، ان کا معجزہ بھی محفوظ نہیں رہا، اور ان کی قبر بھی محفوظ نہیں رہی. کہاں ہیں ہارون علیہ السلام کی قبر؟ کہاں ہے؟ اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے تھا، اسلام ہمیشہ قیامت تک کے لیے، امت اخیری امت ہے، جتنے بعد میں آئیں گے چاہے مرزا قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، سب جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ محفوظ رکھی گئی، یہاں ہیں وہ جو آرام فرما ہے، یہاں ہیں جو ان کے ساتھی ان کے ساتھ مدفون ہیں، بقیع میں ہیں ان کے باقی صحابہ مدفون ہیں، احد میں ہیں ان کے صحابہ مدفون ہیں، ان کے لوگ معلوم ہیں اور ان کے اپنی جگہ معلوم ہے، ان کے لوگ معلوم ہیں، ان کے مکانات معلوم ہیں، سب جگہ معلوم ہیں، اور ان کا قرآن سب کے ہاتھوں میں ابھی تک موجود ہے، قرآن ابھی تک چیلنج کر رہا ہے کہ میری طرح کا کوئی کلام پیش کر دو، ابھی تک چیلنج کر رہا ہے کہ میرے طرح اس طرح کا کوئی کلام پیش کر دو جس میں اس طرح کی فصاحت و بلاغت اور اس طرح کی باتیں ملتی ہوں. عجیب، لوگوں نے چیلنج کیا، کوشش کی، یہ کریں وہ کریں، کلام بنایا، بنا نہیں سکے. عجیب بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا عجیب، اللہ تعالیٰ نے معجزہ زندہ دے رکھا ہے جو قیامت تک ہے، ابھی تک یہ کھلا چیلنج ہے. بس یہ چیز ایسی ہے جس میں سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. بڑے بڑے عرب، بڑے ماہرین، انہوں نے کوشش کی، ایسی عجیب عجیب باتیں بنائیں کہ خود ان کے ہی لوگ ان کی تکذیب کرنے لگے کہ اگر واقعی یہ بات تھی تو اچھا وہ نہ بناتے، وہ ٹھیک تھا، بنانے کے بعد تو اور پتہ چل گیا کہ جھوٹا آدمی ہے. مسلمہ کذاب تھا مثلاً، اس نے بنایا تھا، عجیب عجیب باتیں بنائی تھیں، لوگوں نے کہا کہ ان اس زمانے کے غیر مسلموں نے کہا کہ یہ تو بالکل جاہلوں والا کلام بنا رہا ہے، مقابلے میں بنانا تھا تو کچھ اچھا ہی بناتا. خیر، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اچھا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا، آپ ان سے ایک کھلا چیلنج ایک اور کر دیجئے، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی جانب سے کوئی ایک کتاب لے آؤ، ایسی کتاب جو اللہ کی جانب سے ہو، اور اہدا منہما، تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت کی باتیں اس میں پائی جاتی ہوں، قرآن اس سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اتباع کر لوں گا، مجھے کیا ہے، میں تو حق اور اللہ کے راستے پر چلنا چاہ رہا ہوں، مجھے میری بات کی بات نہیں کہ میں اپنی بات چلاؤں، میری بات چلے، نہیں نہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے کوئی کتاب لے آؤ جس میں اس سے زیادہ ہدایت والی بات ہو، صحیح بات ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر لو. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اور اگر اس کا آپ کو جواب نہیں دے سکتے، اور ظاہر جواب نہیں دیں گے، اور کوئی کتاب نہیں لا سکتے، تو پھر یہ یقین ہے، دلیل ہے، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ لوگ صرف اپنے خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے اللہ کی جانب سے علم کے بغیر. اللہ کی جانب سے ہدایت کے بغیر. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط بتایا اور یہ لوگ اپنی خواہش پر عمل کرنا چاہتے ہیں. دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کا, دل چاہ رہا ہے وہ کرنے کا, دل چاہ رہا ہے زیادہ خدا ماننے کا. فَعَلَمَ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, صحیح راستے پر نہیں لاتا. راستہ تو معلوم ہے یہ صحیح ہے غلط, لیکن عقل میں وہ بات نہیں اترتی, دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ختم اللہ علیہ قلوبی مہر لگ چکی ہے. حالانکہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اگلا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے, وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے وصلا کے معنی ہوتے ہیں, وصلا کے معنی ہوتے ہیں بار بار پے در پے. جیسے وضو کے بارے میں مسئلہ آتا ہے کہ اچھا اعضاء وضو کو پے در پے دھونا چاہیے, ایک وضو دھویا ابھی اس کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرا وضو انسان دھو لے. تو اسی طرح قرآن کریم میں ایک مرتبہ نصیحت آتی ہے, ابھی تو وہ نصیحت موجود ہے, ابھی پرانی نہیں ہوئی, دوسری نصیحت آ گئی, تیسری نصیحت آ گئی, بار بار ایک طریقہ دوسرے طریقے الگ الگ طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے. یہ وصلنا لہم القول, وصلنا لہم القول. کیوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھو ہمیں سمجھایا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اے انسانوں, تمہیں کہا گیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر تم بھی یہ آگے دین کے احکام پہنچاؤ, لوگوں کو سمجھاؤ, صحیح غلط سکھاؤ. پوری ہر امت کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری دی گئی, سیکھو اور سکھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں, ایک مرتبہ کسی کو سمجھایا نہیں مانا, اچھا ٹھیک ہے وہ تو ویسے میری بات نہیں مانتا, چھوڑ دو. حالانکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آئندہ کبھی وہ حق بات قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ نہیں مانا, تیسری چوتھی مرتبہ میں مان جائے, ہمیں معلوم نہیں ہے, پھر بھی ہم امید چھوڑ دیتے ہیں, اچھا میں نے کہہ دیا, کیا بار بار کہنا ہے اس کو, اس کی مرضی ہے. دوسری مرتبہ کہہ دیا تو بہت بڑا کام کر لیا, تین مرتبہ کر لیا تو ختم, اب تو کبھی اس کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں, کوئی فائدہ نہیں, ہمیں تو پھر بھی دین کی بات آگے پہنچانے میں ثواب ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نہیں, کوئی فائدہ حاصل نہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں کہ ان لوگوں تک بات پہنچے گی اور وہ حق بات قبول نہیں کریں گے, پھر بھی ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, قرآن کی ہر سورت پڑھتے جائیں, پھر نصیحت کی جا رہی, پھر مکے والے کو سمجھایا جا رہا ہے, وصلنا لہم القول, بار بار ہم نے ان تک لگے یکے بات دیگرے یا یہ کہہ لو کہ پے در پہ ہم نے ان تک نصیحت کی باتیں پہنچائیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں اور نصیحت حاصل کر لیں. ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دین کا کام ایسا نہیں ہے کہ ایک بات ایک مرتبہ کہہ دی, بس ایک مرتبہ کہہ دی ختم ہو گیا, نہیں, ایک مرتبہ بتائی, پھر کوئی موقع آیا اچھا پھر بتا دی. لیکن یہ بھی طریقہ نہ ہو کہ سامنے والا اس کی وجہ سے اکتا جائے, یہ بھی نہ ہو, یعنی کہ ایک ہی بات ہر مرتبہ جب بھی بیٹھے ہیں اس میں بھی انسان ذرا سمجھداری سے کام لے. ہاں اس وجہ سے بات کہنے سے اکتا جائے کہ اچھا میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا مجھے نہیں کہنا, یہ غلط. اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے کہہ دی تھی یہ بات, اب انشاءاللہ کوئی اور اچھا مناسب موقع ہوگا پھر کہنی ہے, پھر کوئی مناسب موقع ہوگا پھر کہنی ہے. دونوں میں فرق ہے. ہمارے بعض لوگ بیچارے ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو صحیح بات بتانی ہے, حق بات بتانی ہے, تو کیا کرتے ہیں بیچارے, کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, دعوت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے وغیرہ کا تذکرہ کچھ ہوا یا کھانا ابھی آ رہا ہے, انہوں نے اپنی بات شروع کر دی, لوگ ابھی کچھ کھانے سے پہلے کچھ ملاقاتوں میں تفریحی باتوں میں کچھ لگے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی بات شروع کر دی. بہت اچھا ہے کہ دین کی بات کی, لوگ لغویات میں لگے ہوئے تھے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دو دیکھنا یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر دین کی بات کرنے میں کیا لوگ چاہ بھی رہے تھے کہ یہ بات کریں؟ کیا لوگوں کو آپ کی بات کی کوئی اہمیت بھی؟ بڑوں کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن ہمارے جیسے ہر شخص بات شروع کر دے، سننے والے کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا کہ اس وقت بیان شروع کر دیا اس نے، دین سے اور زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں لوگ کبھی کبھی ایسی چیزوں کی وجہ سے. بہرحال یہ انسان کا فیصلہ ہے، حالات کو دیکھے. یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو دینی فائدہ پہنچانے کے لیے کہیں ان کو اور زیادہ دین سے متنفر کر دیں، بس اس کا خیال رکھنا ہے. ہمارے مشکا شریف میں اس طرح کی روایتیں وغیرہ ملتی ہیں، اور صحابہ نے جو تعلیم دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، یہی سکھایا کہ دیکھو جب لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں تو ان کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دینا دینی بات پہنچانے کے لیے، بلکہ انتظار کرنا، وہ کچھ خاموش ہوتے ہوں، وہ آپ سے کہتے ہوں کہ اچھا آپ بات کیجئے، آپ بھی کچھ بتائیے، پھر اپنی بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم ان کی بات کاٹ دو اور ان کو دین سے متنفر کر دو. یہ باتیں موجود ہیں ہماری کتابوں میں. بہرحال تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بار بار بات پہنچانی ہے، لیکن موقع محل دیکھ کر. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ، ہمارے بعض اکابر کا حال سنا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر تاکید کر دیتا ہوں، ہمارے بعض اکابر مشائخ کا حال یہ ملتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے، جب حق بات کہنے کا موقع آیا فوراً وہ بات پہنچا دیتے تھے. بات صحیح ہے، ان بڑوں کی بات بڑی تھی، وہ بڑے حضرات کی بات بڑی ہوتی ہے، ان کی بات کبھی وہ ایک جملہ کوئی بات کہہ دیں، وہ کسی موقع پر کہہ دیں، لوگ سننے کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں. بعض اللہ والوں کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے، ہر ایک میں وہ بات نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھیں، عبادات وغیرہ کا اہتمام کریں، اس میں ان اکابر کو دیکھیں، لیکن جہاں انہوں نے لوگوں کے ساتھ جس طرح معاملہ کیا اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگ ہماری بات کو وہ اہمیت دیں گے جو ان کو دے رہے ہیں، نہیں تو پھر ہم دوسرا طریقہ، یہ نہیں کہ ہم چھوڑ دیں پیچھے ہٹ جائیں، یہ بھی نہیں، لیکن کوئی اور حکمت کے ساتھ طریقہ دیکھیں. مقصد یہ ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں، یہ مقصد نہ ہو کہ ہم نے بات کر دی، مقصد یہ ہو کہ کسی طریقے سے سامنے والے بات کو قبول کر لیں. اس کی ایک مثال دے دوں، اب بات نکلی ہے تو. ایک شخص آتا ہے، مردوں کے لحاظ سے ایک مثال، عورتوں کے لحاظ سے ایک مثال، ایک شخص آتا ہے اور چہرے پر داڑھی نہیں ہے. بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے، او اچھا داڑھی بھی نہیں رکھی تم نے، کیسے ہو تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے. اب وہ بیچارہ آیا، بیچارہ شرما جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو عبرت ہو اور داڑھی رکھ لے، ہو سکتا ہے وہ نہیں رکھ سکا اور آئندہ آنا ہی چھوڑ دے کہ یہ لوگ خامخواہ مجھے اس طرح بے عزتی کرتے ہیں، آئندہ مجھے جانا ہی نہیں ایسے لوگوں کی مجلس میں. اب اس کی محرومی کا سبب کیا بنا؟ یہ جملہ بنا تھا، یہ خیرخواہی نہیں ہے، بلکہ کوشش ہمارے دل میں یہ ہو کہ اچھا کسی طریقے سے دین پر آ جائے، لیکن کم از کم پہلے، جس کو کہتے ہیں ہمارے مشائخ کہ پہلے ذرا توا گرم ہو جائے پھر روٹی ڈالو تو صحیح پکے گی. فوراً اگر شروع میں ڈال دیا تو چپک جائے گی اس کے ساتھ. اب یہ تو پکانے والے جانے کہ واقعی کس طرح ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، تو صرف مثال دی جاتی ہے. یہی بات ہے کہ پہلے ذرا تعلق تو ہو، انسیت تو ہو کہ وہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتے تھے، داڑھی ان کی کٹی بھی رہتی تھی، آتے تھے، تعلق بھی تھا، بات چیت بھی ہوتی تھی، کبھی کچھ فرمایا نہیں. ایک وقت آیا، داڑھی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، کوئی بات فرمائی داڑھی پر ہاتھ رکھے، بڑے پیار سے، محبت سے، بس اس کے بعد دل پر جو اثر ہوا، فرمایا آج سے میں داڑھی نہیں کاٹ رہا، داڑھی رکھ لی. دل میں اخلاص ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو کہ یا اللہ میری بات، میرا کوئی عمل اس کو ایسا پسند آ جائے کہ وہ حق بات کو قبول کر لے، اور اس طریقے پر جو صحیح طریقہ، کسی طریقے سے اس طرح کے سامنے والوں کی اپنا توہین محسوس نہ کرے اور بات کو قبول کر لے. موقع کے لحاظ سے انسان خود سوچ سمجھ کے اس کا فیصلہ کر لے. فوراً کسی کو توڑ دینا اور اس کو فوراً روک دینا یہ ضروری نہیں ہے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا کسی طریقے سے برائی سے بچ جائے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، یعنی کہ ہماری بات قبول کر لے. ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تین مرتبہ، موقع محل کے لحاظ سے انسان کہتا رہے۔ عورتوں میں بھی اس طرح بکثرت ہوتا ہے، کسی کو دیکھا، اچھا کھلے بال، کوئی نقاب وغیرہ ہے نہیں، بال بھی کھلے، سر بھی کھلا، ویسے ہی آ رہی ہیں ہمارے گھر پہ، اچھا آتے ہی ہم نے تنبیہ شروع کر دی کہ نہیں نہیں یہ تو اچھا نہیں ہے، اس طرح نہیں، پہلے ذرا خیر خیریت اور پھر کچھ ذرا سا دین سے کچھ تعلق، اپنا کچھ منسیت ہو، اس کے بعد آہستہ آہستہ بات سمجھائی جائے۔ جو موقع، میں یہ کہہ رہا کہ ایک ہی چیز ہر ایک ہر جگہ پر چلے گی، لیکن موقع محل کے لحاظ سے مصلحت کو دیکھ کر یہ پوری کوشش اور دعا کرنی چاہیے، اور کوشش پوری کرنی چاہیے کہ سامنے والا بات قبول کر لے، اور اس کے لیے جو سب سے مناسب طریقہ اور سب سے مناسب موقع ہو، اس کے لیے اس کا خیال رکھتے ہوئے بات کی جائے، لیکن ایک مرتبہ میں تھک نہ جائیں۔ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بار بار ہم نے ان کو نصیحت کی، ایک بات دیگرے کی، پے در پے کی، تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ یہاں سے کچھ اہل کتاب کی بات شروع ہو رہی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے لیے رہنے دیتے ہیں۔ یہاں سے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا کچھ تذکرہ ہے اور ان کے متعلق کچھ ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ، یہاں سے آئندہ ہفتے پڑھیں گے، آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔